شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعد الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. درود بجي محمد وعلى محمد. محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، محفل حسینی کی سالانہ قدیمی عشرہ محرم الحرام میں ہمارا موضوع سورہ طہٰ کی آیت نمبر 50 کے ذیل میں کائنات میں ہدایت اور نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت رہا ہے، اور آج اس عشرے کی نوی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. لیکن چاہتا ہوں، جیسے کل بھی آپ سے وعدہ کیا تھا، کہ آج حضرت امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دو احادیث جو مولا نے اپنے شیعوں کے لیے اپنے خط میں اپنے شیعوں کے نام تحریر فرمائی ہیں، آپ کی سماعت کی نظر کروں. لیکن چاہتا ہوں کہ آج کی شب عاشور کی اس قیامت کی رات کی مجلس کا آغاز دعا امام زمانہ علیہ السلام سے کروں. سب مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے کہ جو اس خون امام حسین علیہ السلام کا منتقم ہے اور جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود بج محمد وعلى محمد. اگر آپ کی طبیعت میں ناگوار نہ گزرے تو ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، تاکہ مجلس جو ہے ایک متحد شکل پا سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ اہل بیت رحم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے دو جگہ اپنے کاندھوں سے کاندھا ملاؤ، ایک نماز با جماعت میں جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور ایک جب ایک مجلس حسین میں آؤ، تو تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. پہلے بھی آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں، ایک آپ جیسے انسان جو آپ کے درمیان ہوتا ہے، جو عادل ہوتا ہے، خدا کہتا ہے پہلے اس کے پیچھے اٹھنے بیٹھنے کی پریکٹس کر لو. جب ایک عام انسان، عام عادل امام پیش نماز کی پیچھے اٹھنے بیٹھنے کی پریکٹس ہو جائے گی، تو پھر امام زمانہ کا انتظار کرنے کی عادت ہو جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت تو مسلسل آپ جس توجہ سنجیدگی کے ساتھ اس حقیر طالب علم کے علم نکات کو سماعت فرما رہے ہیں، کوشش یہی ہے اور یہی تھی اور یہی رہے گی کہ جو بھی موضوع لیا جائے اس پہ مختلف انداز سے گفتگو کی جائے. موضوع کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، انفرادی پہلو ہوتا ہے، اجتماعی پہلو ہوتا ہے، سیاسی پہلو ہوتا ہے، روحانی پہلو ہوتا ہے، اقتصادی پہلو ہوتا ہے، مختلف پہلو ہوتے ہیں ہر گفتگو کے، ہر عنوان کے، ہر ٹاپک کے. تو کوشش یہ کی تھی کہ مختلف حوالوں سے اس موضوع کو آپ کی سماعت کی نظر کیا جائے. اور ہماری مجلس کو سننے والے صرف آپ ہی نہیں ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ کہ جس تک ہماری آواز جا رہی ہے، برادران اہل سنت اور دوسرے مکاتب فکر کے افراد، اور اسی طرح دوسرے ادیان و مذاہب کے افراد بھی ہماری گفتگو سماعت کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں. لہذا اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک دفعہ پھر اپنی جانب سے میں سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں نے اس بات کی تکرار کی تھی اور ابھی بھی اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ میں اپنی جانب سے حیدرآباد شہر کے تمام انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز اور تمام سیاسی، سماجی اور دوسری اداروں، تنظیموں کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے اس فرش ادا کو بچھانے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اس لیے کہ حضرت امام معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو خدا کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو یہ اہل بیت کا در ہے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو تمہارے درمیان جو افراد جو تمہاری مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو. تمہیں اپنی جانب سے تمام افراد کا جنہوں نے فرش ادا کو بچھانے میں مدد فرمائی، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں، خواہ وہ پولیس کے انتظامیہ ہو، رینجرز کے انتظامیہ ہو، اہل محلہ ہوں، دکاندار ہوں، یہ مختلف تنظیم سماجی ادارے جنہوں نے دام درہم سخنے اس فرش ادا کو بچھانے مدد فرمائی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اذان گرامی، صرف دو تین نکات علم امام اور عصمت امام سے گفتگو کرتے ہوئے، جو گزشتہ دو تین روز سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہوگی، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے موضوعات جس کو میں نے کل بھی آپ کے سامنے اشارتاً ذکر کیا تھا، ان پہ گفتگو کروں گا. وہ کہ میری آواز بہت زیادہ اجازت نہیں دے رہی کہ میں کھل کے گفتگو کر سکوں گی، لیکن اگر آپ کی توجہ اور آپ کی سماعت میرے ساتھ ساتھ رہی تو ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت، خداوند عالم نے انسان کو اور انسان سمیت تمام مخلوقات کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، جماعت، نبات، حیوانات، انسان سب کو ہدایت دی ہے، لیکن ان سب میں جو کامن ہدایت ہے جو سب کے لیے، وہ ہدایت تکوینی ہے. جمادات کی الگ ہدایت تکوینی ہے، نباتات کی الگ ہے، حیوانات کی الگ ہے، انسانوں کی الگ ہے. اور انسانوں کی ہدایت تکوینی کو میں نے فطرت کا نام دیا تھا، اور فطرت کی تین نشانیاں بتائی تھیں، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتی، یہ انسان بھول نہیں سکتا، ہر زمانے میں یکساں رہتی ہے. توجہ آپ کی اس گزشتہ مطالب جانب ہے، ان کو تکرار کرنا نہیں چاہتا. اور پھر انسان کو یہ امتیاز دیا تمام مخلوقات میں، اس کی عقل کی وجہ سے، اس کے شعور کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کے اختیار کی وجہ سے کہ اسے ہدایت تشریعی عطا کی ہے، یعنی قانون عطا کیا ہے، یعنی انبیاء عطا کی ہیں، قرآن عطا کیا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اب خدا کہہ رہا ہے جو ہادی، جو قائد، جو رہبر، جو رہنما تمہاری طرف آئے گا ہماری جانب سے اور دعویٰ کرے کہ انا من جانب اللہ، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو پہلے انی جاہل کی سند چیک کرنا کہ آیا ہماری بارگاہ سے سند لے کے آیا ہے، ہمارا بھیجا ہوا ہے، خلیفہ ہوگا تو ہماری طرف سے، امام ہوگا تو ہماری طرف سے. انی جاہل فی الارض خلیفہ، حضرت ابراہیم کے لیے انی جاہل کو للناس اماما، خلیفہ بھی خدا کی طرف سے ہے اور امام بھی خدا کی طرف سے. دوسری صفت، علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم اسے یہ علم عطا کرتا ہے کہ دیکھو تم میری طرف سے آ رہے ہو، لہذا تمہاری ہدایت میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے جس کو میں نے کل بھی کہا تھا، رسول اکرم نے کسی کے سامنے تعلیم و تعلم کے لیے زانو ادب طے نہیں کیے، لیکن کائنات کی سب سے عظیم کتاب، سب سے جامع کتاب، علم غیب الہی سے حاصل کر کے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے کہ میں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے، لیکن جو بھیج رہا ہے وہی علم عطا کر رہا ہے. یہ خداوند عالم کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم رسول اللہ علیہ وسلم کا، کہ کائنات کی جامع ترین کتاب، کائنات کی حقیقت ترین کتاب، کائنات کی سچی ترین کتاب لے کر آیا اللہ کی طرف سے، جس میں ماضی کی امتوں کی ان کا حوال ہے، آنے والے زمانوں کا حوال ہے. اور جس کو میں نے کل بھی کہا تھا، دیکھیے ہادی اور رہنما کا ساتھ ایک دن اور دو دن کا نہیں ہے، ایک دن اور دو دن کا ساتھ نہیں ہے، یہ اس دنیا کا بھی ساتھ ہے، عالم آخرت کا بھی ساتھ ہے. یعنی ہادی اور رہنما جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اللہ تک پہنچاتا ہے. حقیقی ہادی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، اس ہدایت کے ذیل میں آپ کی ہدایت کرتا ہوا آپ کو خدا تک پہنچا دے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ جو ہادی آیا ہے، یہ کہاں کی خبر دے رہا ہے؟ یہی تو رسول اکرم نے کہا تھا کوہ ابو قیس پہ کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے، آپ قول کے سچے بھی ہیں، عمل کے امانت دار بھی ہیں. توجہ فرمائیے گا، کہا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک قیامت آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. کائنات کا سچا ترین رسول، اللہ کا محبوب ترین رسول، جس کو اس زمانے کے کافر و مشرک، جس کو اس زمانے کے منکر، منکر رسالت، منکر نبوت کیا کہہ رہے ہیں؟ صادق و امین، یعنی رسول کو صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں. یہی وجہ ہے دعوت ذوالعشیرہ میں جب اپنے قرابت داروں کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا دیکھو جو میری بات مانے گا کل میرا وصی ہوگا. یعنی پہلے ہی دن سے کائنات کے عظیم نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو جو میری بات مان رہا ہے، جو مجھے صادق و امین کہہ رہا ہے، جو میرا نائب ہوگا اس کی بات ماننی ہوگی. بس یہی وجہ ہے تمام اصحاب میں سے رسول اکرم نے صرف علی کو بستر پہ سلایا تھا یہ کہہ کے میں صادق و امین ہوں، تو بستر پہ سونے والا بھی صادق و امین ہے. میں بھی صادق و امین ہوں، اور جو بستر پہ سو رہا ہے وہ بھی صادق امین ہے. فضیلت یہاں پر ہے کہ جو بستر پہ سو رہا ہے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی کو خرید رہا ہے. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. اور عجیب انداز ہے, رسول اکرم بتانا چاہتے ہیں دیکھو میرے بعد ہادی اور رہنماؤں کو پہچان لو, امانت تو تم نے محمد کو دی تھی, توجہ فرمائیے گا, امانت تو محمد کے سپرد کی تھی, اب محمد تو ہجرت فرما گئے تو اب کائنات میں اللہ کے نبی کے بعد جو سب سے بڑا امانت دار ہے اس سے اپنی امانت لینا, یہ ہے رسول اکرم کا معجزہ کہ کس طرح اشاروں کنایوں سے ولایت علی بن ابی طالب کو منسوب کرتے جا رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو من جانب اللہ ہوگا, اس کا علم اللہ کا دیا ہوا ہوگا, وہ عصمت کا مالک ہوگا. ظرف کی مثال میں نے دی تھی, گلاس کی مثال میں نے دی تھی, آپ کے ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے ماشاءاللہ, اس لیے کہ تھوڑا سا سامعین کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. علم کا مالک ہوگا. اور سورہ رات کی آیت نمبر 43 جس میں منکر رسالت کیا کہتے ہیں, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, توجہ فرمائیے گا, کل معراج کی وہ حدیث اہل سنت کے اختب خوارزمی 586 میں جن کا انتقاد ہوا اپنی کتاب مناقب میں, جو روایت مولا کائنات کی فضیلت میں انہوں نے نقل کی تھی, وہ آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں, اسی سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں فضیلت کا. اعزائے گرامی, اب کیا ہوا, خدا کہہ رہا ہے یہ جو علم ہم نے دیا ہے یہ ہماری طرف سے ہے. اب منکر رسالت رسول اکرم کہ رسالت کا کھل کے انکار کرنے لگے, تم نبی نہیں ہو. اللہ کے نبی کو یہ بات بہت شاک ہوئی, بہت گراں گزری. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, یقول فعل مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے, یعنی بار 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 تانا دیتے تھے تم نبی نہیں ہو, تم نبی نہیں, تم نبی نہیں ہو. تو اللہ کہتا ہے اے رسول کہہ دو. دیکھیے میں نے ایک جگہ آج خطاب کر رہا تھا تو نقطہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا جاؤں, قرآن مجید میں نبی اکرم کے اور دوسرے انبیاء کے, توجہ فرمائیے گا, دیکھیں یہ ہے میرے نبی کا احترام خدا کی بارگاہ میں, یہ ہے میرے نبی کی عزت خدا کی بارگاہ میں, یہ ہے میرے نبی کا مقام و منزلت خدا کی بارگاہ میں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. انبیاء ما سلف کا جن کا تذکرہ ہوا ہے, خداوند عالم نے انبیاء ما سلف کی باتوں کو, جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں رسول اکرم سے پہلے, ان کی باتوں کو بیان فرما دی کہ موسیٰ نے ایسا کہا, عیسیٰ نے ایسا کہا, ابراہیم نے ایسا کیا, آدم نے ایسا کیا, فرشتوں نے یہ درمیان ان کے درمیان یہ بات ہوئی, داؤد ایسے تھے, سلمان ایسے تھے, زکریہ ایسے تھے, یحییٰ ایسے تھے, مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. لیکن جب اپنے نبی کا ذکر کرنا چاہا تو نبی اکرم کی باتوں کو قل کہہ کر خطاب کروایا ہے, یعنی اے نبی تم نہیں کہہ رہے ہو, ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں. توجہ فرمائیں, اس میں ایک باریکی ہے, اس میں ایک ظرافت ہے. بہرحال دامن وقت میں تو گنجائش نہیں کہ میں ان باریکیوں ان ظرافتوں کو کھولوں. قل وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, منکر رسالت یہ کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہو, تم عالم غیب سے اتصال نہیں رکھتے, تم اللہ کا علم نہیں رکھتے, تم اللہ کی عصمت نہیں رکھتے, تم یتیم ہو, تم اللہ کے نبی نہیں ہو, تم اس کے نمائندے اور جانشین نہیں ہو زمین پر. لست مرسلا, تمہیں اللہ نے نہیں بھیجا. اب اللہ کہہ رہے کافروں کو کیسے جواب دو اے حبیب, قل کہہ دو
کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، بھائی میرے اور تمہارے درمیان جو تم مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو، جو دعویٰ جھوٹا کر رہے ہو کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، بھائی اس بات کی شہادت دینے کے لیے یہ اللہ کا بھی ہے، یہ من عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد علی مرتضی ہے، بس مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، رسول فرما رہے ہیں تو کوئی نبوت کی گواہی ہے خدا دے گا یا علی دے گا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لسم ارسلا قل کفا شہیدا بینی و قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ میرے لیے گواہی دے گا کہ میں رسول ہوں یا نہیں ہوں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل کی روایت آپ کے ذہن میں، اختب خورزمی رحمت اللہ علیہ کی، فرمایا کہ اے رسول ہم نے تم کو اپنے نور سے خلق کیا اور علی کو تمہارے نور سے خلق کیا، بس آج شب معراج ہم تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تو لہجہ علی میں خطاب کر رہے ہیں، اسی لیے تو لہجہ علی میں خطاب کر رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں ممبر پہ کتاب لانے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا، آج پھر میں ایک کتاب لایا ہوں اور حوالہ دینا چاہتا ہوں اہل سنت کی کتب سے اور ان کی تفاسیر سے، کہ اہل سنت نے کس طرح ومن عنده علم الکتاب کی تفسیر کی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت درود بھیجے محمد و آل محمد پر. شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمت اللہ علیہ نے ینابی المودہ میں ثعلبی نے ابن مغازلی نے عبداللہ ابن عطا سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے دیکھیے اہل بیت کا مقام و منزلت اہل سنت علماء کے نزدیک کتنا ہے. شیخ سلیمان قندوزی حنفی عالم ہے، اہل سنت کے حنفی مسلک سے ہیں، لیکن روایت کر رہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے. تو انہوں نے، راوی نے پوچھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو امام فرماتے ہیں یہ آیت علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے عطیہ اوفی سے، کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص الذی عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ میرے بھائی سلیمان بن داؤد کا وزیر تھا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ذاک اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور اس کے بعد حضرت عباس سے ایک اور روایت اسی کتاب میں ہے، ومن عنده علم الکتاب انما هو علی لقد کان عالما بالتفسیر والتاویل والناسخ والمنسوخ. یہاں پہ واضح طور پر یہ فرمایا کہ یہاں پر کون مراد ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے. فرزانے گرامی، یہ علم جو خداوند عالم نے دیا، اب اس علم کو اجداد رسول اکرم کے ذریعے سے، اصلاب شامخہ کے ذریعے سے، ارحام مطہرہ کے ذریعے سے خدا نے رسول اکرم تک پہنچایا. اور صرف رسول اکرم تک نہیں بلکہ آئمہ تک پہنچایا، اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہی وجہ ہے کہ ابو بصری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ بتائیے کہ جو کچھ انبیاء ما سلف کا علم ہے کیا وہ رسول اللہ تک پہنچا ہے؟ کہا کہ جی ہم وہ رسول اللہ تک پہنچا ہے. کہا کہ جو رسول اللہ جو کچھ بھی جس چیز میں بھی قادر تھے کیا آپ بھی قادر ہیں؟ کہا کہ ہم بھی قادر. یہ وہی بات جس کا اہل سنت ہی کہتے ہیں کہ یہ روحانی ولایت ہے جو اہل بیت کو نصیب ہوئی ہے. بہرحال اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روحانی ولایت کو اور امت کی سیاسی ولایت کو یہاں پہ ثابت کروں کہ کیوں اہل سنت برادران روحانی ولایت کو جدا کرتے ہیں سیاسی ولایت سے. بہرحال پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو فرماؤں گا. عزیزان گرامی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا اپنے رسول کو اور رسول کے ذریعے سے آئمہ تک پہنچا. اس لیے حضرت ابو بصری نے پوچھا یا اپنا رسول اللہ، اے امام وقت یہ بتائیے کہ یا رسول اللہ جو کچھ کرنے پر قادر تھے آپ بھی کر سکتے ہیں؟ کہا میں بھی کر سکتا ہوں. کہا کہ میں نابینا ہوں، کیا میری آنکھوں کی بینائی لوٹا سکتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا کہ امام نے اپنے دست مبارک کو ابو بصیر کے منہ پہ پھیرا، آنکھوں سے ہاتھ ہٹا نہیں تھا کہ ابو بصیر کی بینائی آ گئی. ان امام نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم قدرت ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں، ہدایت تکوینی بھی رکھتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور اہل بیت کی عصمت کے لیے، اہل بیت کی طہارت کی گواہی کی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالی نے صرف یہ ارادہ کیا اہل بیت آپ کو پاک کرے. لیکن یہ آیت جب شروع ہوئی ہے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے شروع ہوئی ہے کہ اے ازواج نبی، آپ خواتین عام خواتین کی طرح نہیں، آپ گھروں میں بیٹھی رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، زمانے جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلیں. اللہ تعالیٰ ازواج نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، باہر نہ نکلیں، نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، زکات دیں، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. اس کے بعد آیت کا لفظ لہجہ تبدیل ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے آپ اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے. اب یہاں گفتگو روک کر ایک دو منٹ کی علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ واضح ہو سکے کیا اہل بیت میں ازواج نبی شامل ہے کہ نہیں ہے. بھئی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ازواج نبی شامل ہیں، لیکن قرآن کی آیت اور اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت عرض کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عربی زبان میں مردوں کو، صرف مردوں کو مخاطب کرنے کے لیے کم کا صیغہ آتا ہے. جہاں سے مرد ہوں وہاں کہے گئے، مثال کے طور پہ سلام، السلام علیکم، یعنی آپ سب مردوں پہ سلام ہو. جس طرح مرد کے لیے السلام علیکا آتا ہے، یعنی تم ایک مرد پہ سلام ہو. لیکن اگر ایک عورت ہو تو کہیں گے السلام علیکی، یعنی تم پہ سلام ہو. اگر بہت سارے مرد ہوں تو کیا کہیں گے، السلام علیکم، آپ سب مردوں پہ سلام ہو. لیکن اگر ایک جگہ صرف خواتین ہو تو وہاں کا السلام علیکن، آپ سب خواتین پہ سلام ہو. توجہ فرمائیے. لیکن اگر جہاں پر مرد بھی ہوں عورت بھی ہوں تو وہاں پر السلام علیکم کہا جاتا ہے. یعنی مردوں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تغلیب کا صیغہ کہا جاتا ہے، یعنی مرد بھی مراد ہیں عورت بھی مراد ہے. توجہ فرمائیے گا. اب وقرنا فی وجود کننا، کننا خاص خواتین کے لیے ہے، کرنا فعل امر ہے خاص خواتین کے لیے ہے. وقرنا فی وجود کننا ولا تبرجنا، تبرج فعل یہ فعل ہے اور صرف خواتین کے لیے ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاه، نماز قائم کرو صرف خواتین سے مخصوص ہے. وآتینا الزکا، صرف خواتین سے مخصوص ہے. وآتعنا، صرف خواتین سے مخصوص ہے. لیکن جب بات آگے بڑی طہارت کی گواہی دینے کی تو اللہ نے کہا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں کم کا صیغہ استعمال کیا, یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے اس سے پہلے آیت کا جو حصہ تھا وہ صرف ازواج نبی کے متعلق تھا, لیکن جہاں پر اہل بیت کی بات آئی, جہاں پر ان کی طہارت کی بات آئی, وہاں کم کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا رہا ہے اس میں صرف عورت نہیں ہے مرد بھی شامل ہے. اسی لیے تو چادر کے نیچے جمع کر کے علی کو بلا کر, فاطمہ کو بلا کر, حسن کو بلا کر, حسین کو بلا کر یہ بتا دیا کہ جب بھی قرآن پڑھنا انکم کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اہل بیت کے لیے ہے جس میں فاطمہ بھی ہے علی بھی ہے.
درود بھیجو محمد وعلی محمد.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم عنکم عنکم, آپ اہل بیت سے جس میں مرد بھی شامل ہیں اور خاتون بھی شامل ہے. اور روایت آپ کس خدمت میں عرض کروں, دور بھیجے محمد وال محمد پر.
حضرت صالبی رحمت اللہ علیہ نے, جو اہل سنت کے معروف عالم دین ہیں, جو چوتھی صدی کے آخر اور پانچویں صدی کی ابتدا میں جنہوں نے زندگی گزاری, اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, توجہ فرمائیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نقل کرتی ہیں جب ان سے جنگ جمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی کے خلاف جو قیام کیا تھا اس کے بارے میں فرمائی, تو فرماتی ہیں وہ ایک تقدیر الہی تھی, اس کے بارے میں سوال مت کرو. لیکن جب راوی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بتائیے کہ اب علی کے بارے میں کیا کہتی ہیں, وہ حدیث سنیے. تسألونی ان احب الناس کانا الى رسول اللہ وزوج احب الناس کانا الى رسول اللہ ولقد رأیت علیا وفاطمہ وحسنا وحسینا وجمع رسول اللہ بالثوب علیہم. تم مجھ سے اس شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہو, کون کہہ رہی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صالبی اہل سنت کے معروف عالم دین, جو چوتھی صدی کے آخر اور پانچویں صدی کی ابتدا میں جنہوں نے زندگی گزاری, اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں, سورہ حداد کی آیت کے ذیل میں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ذیل میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اے راوی تم مجھ سے علی کے بارے میں سوال کر رہے ہو جو رسول کے پاس رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا اور رسول کے بیٹی کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی, سب سے لاڈلی بیٹی, سب سے عظیم بیٹی, جو اکلوتی بیٹی تھی اس کا شوہر تھا, اور میں نے دیکھا رسول اللہ نے چادر کے نیچے علی کو, فاطمہ کو, حسن کو, حسین کو, سب کو جمع کیا اور فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں, وہ عامتی, یہ میری عترت ہے, فذھب عنھم الرجس وطہرھم تطہیرا, ان سے نجاست کو دور کر دے, پلیدگی کو دور کر دے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ انا من اہلکا, اے رسول اللہ میں آپ کی زوجہ ہوں, میں آپ کی گھر والی ہوں, میں آپ کی اہل ہوں, مجھے بھی اجازت دیجئے کہ چادر کسا کے نیچے, کسا یمنی کے نیچے آ سکوں. رسول اللہ فرماتے ہیں, حضرت عائشہ نقل کر رہی ہے, فرماتی ہے قالا تحنی فانکی الی خیر, اے 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 میری زوجہ, اے عائشہ آپ خیر پر ہیں لیکن آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. امام صالحی تفسیر کبیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مراد صرف اور صرف اہل بیت ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. ابن عباس سے روایت ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے ذیل میں فرماتے ہیں علی, فاطمہ, حسن, حسین, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہیں؟ ہم اہل الذکر و اہل العقل و اہل البیان. وہ اہل ذکر ہیں، اہل عقل ہیں، اہل بیان ہیں، اور وہ اہل بیت نبوت ہیں. واضح طور پر اہل سنت کی معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تحقیق کا رواج نہیں ہے. لیکن پھر کہوں گا، مختلف ایس ایم ایس مختلف قسم کے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، شیعہ سنی سے سوال کرتے، سنی شیعہ سے سوال کرتے، بھائی سوال کے جواب دو، وہ کہتے بھائی سوال کے جواب دو. دیکھیے، یہ جتنے بھی عقائدی مسائل ہیں ان کو ایک علمی فضا میں، اور میں محفل حسینی کی انتظامیہ سے ایک گزارش ہے میری کہ جب اشرم حرم الحرام ہو تو آپ شہر کے بڑے بڑے جید علماء اکرام، اہل سنت، حنفی، دیوبندی، سلفی، کوئی بھی ہوں، شیعہ علماء کو دعوت دیں، آئیں بیٹھیں اتحاد. آپ ان کی مساجد میں جائیں، وہ آپ کی مساجد میں آئیں، ایک اتحاد کی فضا قائم ہو سکے. علماء کو بٹھائیں اور ان علمی مسائل پر گفتگو کریں، تاکہ یہ علمی مسائل جب کوچہ و بازار میں ڈسکس کیے جائیں گے، توجہ فرمائیے گا، لوگوں کی ذہنی سطح اتنا لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا کہ ان تمام علمی مسائل کو حل کر سکیں. یہ علماء کا کام ہے، اہل تحقیق کا کام ہے، مصنفین کا کام ہے کہ وہ بیٹھے تمام مقاد فکر کے علماء کہ جمع ہوں، علمی مسائل کو ڈسکس کریں اور ایک مشترکہ بیانیہ دے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے. کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں ہے. علمی مناظرے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علمی مناظرے کی اپنی خاص گنجائش اور وسعت ہوتی ہے، خاص ماحول ہوتا ہے. لیکن جب علمی مسائل کو آ کر روڈوں پہ حل کیا جائے کہ تم یہ کرتے ہو ہم وہ کرتے ہیں، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ نے بھی تو بہت ساری باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی، ہم نے اہل سنت کی معتبر کتب سے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے آیات کے ذیل میں بیان فرمائی ہیں. ضرور بھیجے محمد وال محمد کا، لہذا ضروری ہے افہام و تفہیم، پیار و محبت، اتحاد و اتحاد و وحدت کے ساتھ مل کر ان تمام مسائل کو، اس لیے کہ دشمن مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، مسلسل کوشش کر رہا ہے، لیکن مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیتے، نوشتے دیوار نہیں پڑتے. تمام مکاتب اسلامیہ کو غور فکر علم فکریہ دے کے جا رہا ہوں بھائی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، اہل بیت علیہم السلام کا احترام، تمام مسالک میں تمام مقاصد فکر موجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک طبقہ، ایک گروہ سعودی عرب پر مسلط ہو کر ازواج نبی کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت علیہم السلام کی، تابعین کی قبور کو منہدم کر دیتا ہے، تاراج کر دیتا ہے؟ آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے وہاں پر، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان مل کر، میں تمام اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں، ازواج مطہرات کی قبر ہے جنت البقیع میں، 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام، تابعین، اہل بیت اور ازواج مطہرات کی قبر ہے، 10,000 سے زیادہ قبور موجود ہے وہاں پر. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان مل کر اپنے دینی میراث کو، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ اکرام کی، تابعین کی قبور کی حفاظت نہ کر سکیں؟ یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. کس نے کہا کہ قبور بنانا شرک ہے، یا قبور پہ تعبیر لگانا شرک ہے، یا قبور پہ نام لگانا شرک ہے، یا قبور پہ فاتحہ پڑھنا شرک ہے؟ بہرحال میرا انداز یہ نہیں کہ میں سنداز سے گفتگو لین لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں. بریلوی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اب بات آ گئی تو یہ نقطہ دیکھیے، ہمارے ائمہ کا علم علم رسول اللہ ہے، علم رسول اللہ علم خدا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی چار فقہیں بات سمجھنے کی ہے، مناظرہ نہیں کر رہا ہوں میں، بات سمجھنے کی ہے، علم کی دلیل دے کے جا رہا ہوں آپ کو. ہمارے ائمہ کا علم علم رسول اللہ ہے، علم خدا ہے. اہل سنت کی چار امام رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے. چار امام
ائمہ عربہ مشہور ہیں،
آپ کے چار امام ہیں، چار فقہ ہیں. توجہ فرمائیے گا، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناک پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کھولتا ہے. یہ اختلاف موجود ہے فقہوں میں، غور ہوتا ہے تبھی سی چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھماکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت میں کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے تکتف، کوئی ناف پر، کوئی رفع یدین کرتا ہے یعنی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے جس طرح ہمیں اہل بیت کے ماننے والے اٹھاتے ہیں، اور کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. آپ کے چار امام ہیں، چار فقہ ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، ایک علم سے مستفید ہو رہے، ایک فقہ ہے. یہ ہے علم امامت کی دلیل، درود بھیج عظمت محمد آل محمد پر. ان تمام مسائل کو پیار سے، محبت سے، فقہ اختلاف کو، عقائدی اختلاف کو آپس میں پیار محبت سے مل کر علمی فضا میں حل کرنا چاہیے. بھائی ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، اہل بیت کی عظمت، مقام، منزلت سب پر آیا ہے، تو ان کے قبور کو تاراج کیا گیا، کیوں مسلمان جمع نہیں ہوتے، کیوں مسلمان پروٹیسٹ نہیں کرتے کہ جناب ایک فرقہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جناب شرک ہے، بدعت، ہر چیز شرک و بدعت ہے. خود میں جب جنت البقیع میں گیا تو میرے پاس بیروت کا چھپا ہوا قرآن تھا، میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا، اس نے کہا شرک و بدعت. میں نے کہا کیسے شرک و بدعت؟ توجہ فرمائیے گا، کہیں گے رسول اللہ نے نہیں پڑھا. میں نے کہا کیا یا رسول اللہ، تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہر چیز شرک و بدعت ہوتی ہے، تو تم جو لباس پہنے ہو کیا یا رسول اللہ نے پہنا تھا؟ تم جو یہاں کھڑی تبلیغ کر، کیا رسول اللہ نے بھی تبلیغ کی تھی؟ توجہ فرمائیے گا. پھر کہنے لگے کہ فاتحہ نہیں پڑھو، رسول اللہ نے کہا کہ صرف سلام کرو، سلام کہہ کے گزر جاؤ. تو میرے ایک برادر نے ان سے سوال کیا، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ سلام زندہ پہ کیا جا رہا ہے، مردہ پہ کیا جا رہا ہے؟ مسلمان متحد ہیں، ایک فرقہ ہے جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، طالبان، القاعدہ، یہ سب وہیں سے پیسہ لے لے کر پل رہے ہیں. حکومت اگر چاہتی ہے کہ اتحاد کی فضا قائم ہو تو ان لوگوں کو لگام دے، ان لوگوں کو. یہ جو ڈالروں میں پل رہے ہیں، جو سعودی ریال میں پل رہے ہیں، جنہوں نے ازواج مطہرات کی قبور کو منہدم کیا، جنہوں نے صحابہ اکرام کی قبور کو منہدم کیا، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی قبور کو منہدم کیا، تو کہا کہ سلام کس پہ کیا جا رہا ہے؟ کہا مردے پہ. کہا کہ سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے پہ قادر ہو. آپ تو کہا کہ مردہ تو مر گیا، اب سلام کیسا؟ اب رسول اللہ تو یہ فرما رہے کہ سلام کرو، لیکن سلام کرنے میں بھی ایک حقیقت پوشیدہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، تم سے زیادہ سنتا اور جانتا ہے. درود ہے محمد والے محمد پر. اذن گرامی، تو ان تمام مسائل کے لیے تمام مکاتب فکر کو جمع ہونا چاہیے، متحد ہو کر، منسجم ہو کر علمی مسائل کو، علمی تمام محافل میں. یہ جو میں نے کہا اہل سنت کی چار فقہ ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس کو میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں. اہل بیت، اصحاب، آئمہ اہل سنت، سب کا مقام اپنی جگہ احترام، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں علم امام کی دلیل دینا چاہتا تھا، درود بھیجے محمد وال محمد پر. اذن گرامی، اب جو اس علم کے ذریعے سے مستفید ہوتا ہے، تو اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو یہ علم عطا کرتے ہیں، اپنے فقہا کو تربیت کرتے ہیں، شاگردوں کو تربیت کرتے ہیں. حشام بن حکم کا واقعہ اور دوسرے فقہا کا واقعہ جو تاریخ میں ملتا ہے، جن کی امام نے تربیت کی ہے اور ان کو کہا کہ جاؤ، عباد بن تغلب سے کہا اجلس فی المسجد و افتی للناس، جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھو، لوگوں کے لیے فتوی بیان کرو. یعنی فتوی مفتی مجتہد امام کے زمانے میں ہوتا تھا. توجہ فرمائیے گا، لہذا بیرونی سطح پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، تشیع کو اندرونی سطح پہ بھی لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس بات کو کھولوں، شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اشارہ دیتا ہوا گزر رہا ہوں. دشمن کی پوری کوشش یہ ہے کہ مکتب تشیع میں کوئی ایک چیز محور اتحاد نہ ہو، حتی تشہد جیسی چیز، کہ جناب آپ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ کس امام کی روایت ہے؟ کسی امام کی روایت ہے نہیں ہے، کسی امام نے پڑھا نہیں پڑھا، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب شہادت امیر المومنین بہت عظیم ہے، یہ ہے وہ ہے، عظمت اس کی معلوم ہے، لیکن ہر چیز ہر جگہ پڑھنے کی نہیں ہوتی بھائی. مجھے جیسے کہ خبر دی گئی یہاں پر یہ سلسلہ ہے، اس لیے کہہ کے جا رہا ہوں، جب آپ نے کہہ دیا اللہم صل علی محمد و آل محمد، تو کیا آل محمد میں علی شامل نہیں ہے؟ علی شامل ہے، لہذا تشہد بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ائمہ نے کہا ہے. دشمن کی پوری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز تشیع میں محور اتحاد نہ ہو، توڑ دو، تقسیم کر دو، ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ برطانیہ کا بہت پرانا نعرہ ہے، توڑو تقسیم کرو، لڑاؤ تقسیم کرو. درود بھیجے محمد والے محمد پر. کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ان کی کچھ احادیث کو آپ کی خدمت پیش کروں گا. دیکھیے ہم امام زمانہ کے زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارا امام زمانہ ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہے. ہفتے میں دو دفعہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ امام کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. میں بے ربط گفتگو کو ایک جگہ روک رہا ہوں، لیکن کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور جو کچھ وعدہ کیا ہے چاہتا ہوں اس کو وفا کر سکوں. امام کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ. امام فرما رہے ہیں ہم تمہارا ذکر کرنے میں محمل نہیں ہیں. اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَعَاتِكُمْ، ہم تمہاری دیکھ بھال میں غفلت نہیں کرتے. شاید یہ غفلت کا لفظ بھی امام کے لیے جسارت ہو، شاید ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری دیکھ بھال سے صرف نظر نہیں کرتے. ولا ناسینا لذکرکم، اور ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا ذکر نہیں بھولتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا امام جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. کتنی محبت ہے امام کو ہم سے، کتنی محبت ہے. ایک شخص تھا کربلا میں، وہ زیارت وارثہ کی جملہ پڑھتا، یا لیتنا کنا معکم، یا لیتنا کنا معکم، بہت پڑھتا تھا. تو لوگ اس کو اس کے اصل نام کے بجائے یا لیتنا کنا معکم کہہ کے پکارتے تھے، یا لیتنا ادھر آؤ یہ کام کو، یا لیتنا ادھر آؤ یہ کام کر دو. وہ خوشی خوشی کر بھی دیتا تھا، اتنا ورد زبان تھا یہ جملہ اس کا کہ اس کا اصل نام بھول گئے، یا لیتنا کہہ کے مخاطب کرتے تھے. نوجوان بچے، بزرگ، میری مائیں بہنیں سب سن رہے ہیں، دیکھیے امام سے محبت پھر عملی محبت ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک دن بازار میں آیا تو خاموش تھا، لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تیری زبان پہ تو ہمیشہ یہی رہتا تھا، یا لیتنا کنا معکم، اے کاش کربلا میں ہوتا، اے کاش کربلا میں ہوتا، مولا اپنی جان نثار کرتا، آج وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج مجھے اپنے ایمان کی حقیقت کا علم ہو گیا. کہا کیسے؟ کہنے لگا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے، امام حسین کھڑے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہوا، امام نے بلایا، اے فلانی ادھر آؤ اور ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ساری زندگی یہی تمنا کرتا تھا، اب موقع آیا ہے تو. کہنے لگے میں کھڑا ہو گیا، تیر چلا، دنیا کی محبت آڑائی ہٹ گیا، تیر امام کے جسم میں لگا. اب محق تو تھا نا، چاہنے والے محبت تو تھی، ابھی ناقص محبت تھی اس کی، فوراً بیدار ہوا، یہ میں نے کیا کیا، خواب میں ہی دیکھ رہا ہے. پھر دوبارہ سینہ تان کے کھڑا، اب جو تیر آئے گا اپنے سینے پہ لوں گا. تیر چلا، بیوی کی، بچوں کی، مال دنیا کی محبت آئی، پھر ہٹ گیا، پھر تیر امام کو لگا، پھر بیدار ہوا، میں نے کیا کیا. کئی دفعہ ایسا ہوا، اتنے میں امام کی نماز تمام ہوئی، یہ کہتا ہے امام نے خواب میں مجھ سے کہا تمہارے لیے سے زبانی کہہ دینا کافی ہے، عمل میں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. عملی محبت چاہیے کربلا کو. صرف علم اٹھانا کافی نہیں ہے، علم کے تقدس کو باقی رکھنا علم کے اٹھانے سے زیادہ اہم ہے. تابوت کو اٹھانا کافی نہیں ہے، تابوت اس لیے اٹھاتے مولا آپ کا جنازہ نہ اٹھا سکے، یہ شبی بناتے ہیں، تو اس کے تقدس کو بھی باقی رکھیں. ان غیر محملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم، ہاں تمہارا ذکر نہیں بھولتے. کون کہہ رہا ہے؟ زمانے کا امام کہہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے. ہم کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں امام کو؟ جب زیارت ہو رہی ہوتی تو کوئی موبائل پہ ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے، اور اکثر کو زیارت کا ترجمہ ہی نہیں معلوم کہ زیارت ہے کیا، کہہ کیا رہے ہیں. ادھر گھوم گئے، ادھر گھوم گئے، ادھر گھوم گئے، پتہ ہی نہیں کہ امام سے کہہ کیا رہے ہیں. پتا ہونا چاہیے اپنے امام سے کیا کہہ رہے ہیں. کیا کیا ہم ہدیہ دے رہے ہیں امام کو؟ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ دیکھیے، اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے، یا مثال آپ کسی کو ہدیہ دیں، تو آپ کی توقع تھی کم سے کم وہ تھینک یو کہے، شکریہ کہے، جزاک اللہ کہے، بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا، بڑی زحمت کی. لیکن اگر وہ ہدیہ لے کے چلتا بنے، آپ کے یہاں کاش نہ دیا ہوتا، بھائی ہم اس کے تھینک یو کے شکریہ کے بھوکے تھوڑی ہیں. اگر کہہ دیتے تو کیا حرج تھا. آپ کو ایک آدمی سے توقع ہوتی ہے کہ جب اس کے لیے اس کو تحفہ دیا جائے تو آپ کا شکریہ ادا کرے، زبانی کلامی صحیح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ جو فرشہ ادا پہ آئے ہیں، یا آپ نے کالا لباس اہل بیت کی سوگ میں پہنا ہے، آپ جو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھتے ہیں، آپ جو زیارت پڑھتے ہیں، آپ جو امام کے لیے درود بھیجتے ہیں، آپ جو امام کی سلام کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، کیا یہ امام کے لیے تحفہ نہیں ہے؟ ہے. تو پھر امام آپ کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن امام کا شکریہ کسی اور نوعیت کا ہوگا. درود بھیجے محمد وال محمد کا. تو عمل کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. اگر عمل نہیں ہے تو یہ ایمان اور یہ محبت کام نہیں آئے گی. واضح طور پہ کہتے ہیں ائمہ نے، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. عمل لے کر آنا، تقوی لے کے آنا، پردہ لے کے آنا، داڑھی لے کے آنا، تلاوت قرآن لے کے آنا، نماز لے کے آنا، والدین کا احترام لے کے آنا، علم کی دولت لے کے آنا، اخلاق لے کے آنا، معاشرے کی غریبوں کی تذکیری لے کر آنا، تب ہم تمہاری شفاعت کریں گے. شفاعت کیا ہے؟ بہرحال وہ مولوی، وہ ذاکر جو صرف اپنی جیب کو گرم کرنے کے لیے نعرے لگوا کے چلا جائے، وہ آپ کو نماز کے لیے نہیں کہے گا، وہ آپ کو پردے کے لیے نہیں کہے گا، وہ آپ کو عمل کے لیے نہیں کہے گا. اسے تو اپنے لفافے کی پڑی ہے، مجلس پڑھوں، لفافہ ڈالوں، خون حسین کو بیچوں، نعوذ باللہ، اور چلتا بنوں، وہ آپ کو عمل کے لیے نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ اسی کا کہے گا تو آپ کہیں گے مولانا آپ تو خود تو نماز پڑھتے نہیں، علامہ صاحب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، لہذا کہہ گیا لہذا ان کو عمل کی دعوت ہی نہیں دو. عمل ضروری ہے، عمل ہے جو انسان کو محب بناتا ہے. یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ جنت بنی ہے ہر مطیع و فرمانبردار کے لیے، خواہ وہ کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور جہنم بنی ہے ہر عاصی و نافرمان کے لیے، کیا وہ سید قریشی کیوں نہ ہو.